واغفر لنا کی تفسیر فرماتے ہیں بے اظہار الجمیل و ستر القبیح، یعنی آپ میری برائیوں کو چھپا دیجئے اور میری نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے۔ اللہم اجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ ہم لوگوں سے ایسے بڑے بڑے کام ہو جائیں کہ قیامت تک ان کا چرچا رہے۔ واغفر لنا کی یہ تفسیر روح المعانی میں ہے، ہماری اولاد بھی نیک ہو پھر وہ بھی دین کا کام کرے، یہ ساری اولاد کی اولاد۔ ہمارے بڑے دیکھیں ماشاءاللہ مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحم اللہ تعالیٰ ہو گئے، میں نے ان کی اچھی طرح زیارت کی ہے، مجھے جانتے بھی تھے۔ ان کے سات بیٹے ہیں، سات کے سات عالم ہیں۔ اب یہ لوگ اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں گے، ان کے والد صاحب اور ان کے حضرت مولانا بڑے بڑے مفتی شفیع صاحب، ان کے والد صاحب بھی عالم تھے، ان کی اولاد سب عالم۔ تو یہ خاندانوں آدمی چاہے تو اگر اولاد کو نیک بنائے اور اللہ سے مانگے، ہمارے شیخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ میری اولاد اور نسلوں اور ذریات میں سے قیامت تک کوئی فاسق و فاجر نہ ہو، کوئی داڑھی نہ کٹائے، کوئی پانچے نہ لٹکائے، کوئی بد نگاہی کرنے والا نہ ہو۔ تو ایسے یہ دعا بھی کرے، دوا بھی کرے، ایسے حالات اپنے اولاد کو کر کے دے کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو، اور پھر اس کے بعد اس کی نگہداشت کرے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں تو نسلوں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نیکیوں کو ظاہر کرنے کی طلب تو حب جاہ ہے، یہ حب جاہ نہیں ہے۔ حب جاہ وہ ہے کہ اپنے نفس کے لیے جاہ چاہے، اور جو اللہ کے لیے چاہے وہ اللہ مخلوق میں ایسی عزت دے جب میں بیان کروں تو سب لوگ سر آنکھوں پر رکھ لیں، تو یہ طلب عزت برائے رب العزت ہے۔ کیونکہ جاہ وہ مضموم ہے، یعنی بڑائی، جو اپنے نفس کی بڑائی کے لیے ہو، اور جو بڑائی اللہ کے لیے ہو وہ مضموم نہیں۔ مثلا ہم اچھا لباس اس لیے پہنے کہ لوگ مولویوں کو حقیر نہ سمجھیں، دینداروں کو فتو فقیر نہ سمجھیں، چندہ مانگنے والا بھک منگا نہ سمجھیں، تو یہ بڑائی اللہ کے لیے ہے اور مطلوب ہے۔ بس جب واغفر لنا کہیے تو دل میں نیت کر لیجئے کہ یا اللہ میری برائیوں کو مخلوق سے چھپا دیجئے اور نیکیوں کو ظاہر کر دیجئے۔ اسی طرح جب واعف عنا کہے تو دل میں اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے معاف بھی کر دیجئے اور میرے گناہوں کے گواہوں کے نشانات کو بھی مٹا دیجئے۔ یہ سب اس کی تفسیر میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آدمی نیت کر لے گا تو دوہرا اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آپ کا یہ دعا، آپ کا یہ وعدہ مذکورہ حدیث میں بزبان رسالت ہو رہا ہے۔ سفیر جو ہوتا ہے سلطان مملکت کا ترجمان ہوتا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔ آپ کا یہ فرما دینا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے تمام نشانات کو مٹا دیں گے اور خود مٹائیں گے، اپنے بندوں اور فرشتوں کا بھی احسان نہیں رکھیں گے، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ترجمانی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ارحم الراحمین کی رحمتوں کی ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ارحم الراحمین ہیں، اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ اس لیے اللہ والے شاعر کہتے ہیں یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے امائم میں آنے دو کریم۔ یا اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے محبوب، آپ کے رسول بھی کریم ہیں، ہم تو دو کریموں کے درمیان میں ہیں، لہذا جو ذرا سی بھی ہمت کرے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ ضرور فضل کا معاملہ فرمائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر ضرور فضل فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہے ورحمنا، بس آج اسی مضمون کے لیے اتنی تمہید میں نے بیان کی کہ اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے۔ معافی اور مغفرت کے بعد رحم کے کیا معنی ہیں؟ رحمت کی چار تفسیر حکیم الامت نے بیان فرمائی جو شاید کسی کتاب میں بھی اب نہیں ملے گی، لہذا ورحمنا کہے تو چار نعمتوں کو تصور کر لے۔ توفیق طاعت، کیونکہ گناہوں سے طاعت کی توفیق چھن جاتی، جو لوگ نیٹ کے موبائل کے چکر میں دن رات رہتے ہیں، بری صحبتوں میں رہتے ہیں، نماز تک چھوڑ دیتے ہیں بےچارے، تو جب نماز نہیں پڑھے گا اور کس نیکی کی توفیق ہوگی؟ تو گناہوں کی وجہ سے طاعت و عبادات کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جب ہم نے توبہ کر لی تو اب رحمت یا اللہ ورحمنا، یعنی اب توفیق طاعت عطا فرما دیجئے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادات میں جی نہیں لگتا ہے. جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ جلدی جلدی پڑھیں اور جلدی جلدی بھاگیں, یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ فرماتے ہیں اکابر کہ مومن کا دل مسجد میں ایسا لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہنا چاہتی ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے مچھلی سے کہو کہ باہر بہت رنگ رلیاں ہیں, بہت ہی جو ہے نئی نئی قسم کی عورتیں لڑکیاں آئی ہوئی ہیں, ذرا باہر آ جاؤ, تو کوئی باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ پانی کے بغیر اس کی موت یقینی ہے. تو جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, اسی طرح بندہ مومن بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہیں رہ سکتا. بھائی نماز وہاں جا کے پڑھیں, وہاں یہاں جی اجتماع ہو رہا ہے, دیکھیں کہ بات ہو رہی ہے دین. تو ایسی جگہ اللہ والے جہاں جاتے ہیں مسجد میں, تو مسجد سے نکلنے کا بھی ان کا دل نہیں چاہتا. حضرت مرحومی رحم اللہ تعالی ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غلام تھا سنکر اس کا نام تھا, وہ مسجد میں چلا گیا. آقا صاحب جو ہیں باہر کھڑے ہیں, کیونکہ مال بہت ہے نا تو سجدہ کرنے کی کیا ضرورت. آقا صاحب باہر کھڑے, وہ اندر گیا تو جا کے ذرا لمبی نمازیں پڑھنے, یاسر کی چار سنت بھی پڑھی, چار فرض بھی, تو دل لگ گیا اس کا, دعا بھی دیر تک مانگ رہا ہے. سب لوگ نکل گئے. اب اس نے پوچھا کہ لوگوں سے جو آخری آدمی تھا, تو اس سے پوچھا کہ کیا کوئی ہے اندر, کہاں ایک آدمی ہے دعا مانگ رہا ہے. اس نے آواز دی, او سنکر کیا بات ہے جلدی نکل جا. تو اس نے کہا کہ آقا وہ آنے نہیں دے رہے ہیں. کہا کون آنے نہیں دے رہا, میں تیرا آقا ہوں, تو میرا غلام ہے. تو اس نے اندر سے کہا جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. یہ محروم لوگ ہوتے ہیں جن کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی, اور وہ مقبول لوگ ہوتے ہیں جن کا باہر نکلنے کا دل نہیں چاہتا. تھک جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں تاکہ گھر میں جا کے کچھ کھا پی لیں, آرام کر لیں, پھر آنے کے لیے جاتے ہیں. اثر پڑھ کے جائیں گے مغرب میں, پھر آنے کے لیے اگر جائیں گے, اگر خیال رہے. جو لوگ مسبوق رہتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہیں, کیونکہ ان کو تو خیال ہی نہیں رہتا. جب اذان ہو جاتی ہے ارے چلو وضو کرو جلدی, اب جلدی کتنے بھی کر لو امام انتظار تھوڑی کرے گا, دو رکعت نکل گئی. اب وہ لوگ ہیں جو مسجد سے جائیں ان کو ٹائم پتہ رہے. آج کل روزانہ وقت ایک ایک منٹ کم ہو رہا ہے, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے, اس گھڑی میں دیکھ لیں, اپنے نقشے میں دیکھ لیں جو وقت داخل ہونے کا وقت ہے اس وقت میں ہم مسجد میں ہوں. تو اس کے بعد کوئی کسی کی رکعت نکل سکتی ہے, پہلی صف بھی ملے گی اور رکعت بھی ملے گی. تو آدمی جاتا کس لیے ہے؟ اللہ والے اور نیک لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ گھر کے بھی کام کاج ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی ہے, بچوں کی خبر گیری ہے, کچھ سودا سلف لانا ہے, وہ لا کے واپس آ کے پھر ہم مغرب سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے. تو جاتے بھی ہیں اسی کام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. صبح بھی اسی لیے فجر پڑھ کے جاتے ہیں, اور چلو فجر کے بعد اشراق پڑھ لیا, کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے. اگر کمائیں گے نہیں تو دوسروں کے مال پہ نظر ہوگی. میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے, ہمارے اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو نیک ارادے سے جائے گا کہ میں اس لیے کما رہا ہوں, کیونکہ رزق حلال کمانا خود عبادت ہے, اور اس کی وجہ سے آدمی غیروں پر نظر نہیں کرے گا, تو اس کا یہ کمانے کے لیے جانا بھی عبادت بن جائے گی, کمانے کے لیے جانا بھی. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ مسجد میں مسلمان بندے مومن کا مطلب سمجھتے ہیں نا, بندے مومن اس کو کہہ سکتے ہیں جس نے نماز ہی نہیں پڑھی. مسلمان تو ہے لیکن بندے مومن کہنا مشکل ہے. بندے مومن ایک خاص لغت ہو جاتی, خاص مسلمان المؤمن جہاں پہ آتا اس کا مطلب ہے خاص مسلمان. اس لیے بہت سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ المؤمن کا لفظ آ رہا ہے لیکن وہ دوسروں پہ جو وہ لوگ ایسا کام نہیں کر رہے, تو المؤمن یعنی خاص مؤمن نہیں ہے, عام ہے. ایمان تو ہے لیکن ایمان اتنا کمزور ہے جیسے انسان تو ہے لیکن چل پھر نہیں سک رہا ہے. تو انسان تو ہے, اس کو مردہ نہیں کہیں گے, شناختی کارڈ بھی موجود ہے, سب جگہ اس کی انٹری ہے, لیکن وہ چل پھر نہیں سک رہا, محتاج ہے بیچاروں. تو ایسا آدمی جس کا ایمان اتنا کمزور ہے, مومن تو ہے لیکن اتنا کمزور ہے کہ بیچارہ نماز تک نہیں پڑھ پا رہا ہے, اور بیچارہ ہے, یہ قابل رحم ہے ایسا آدمی جو نماز تک نہ پڑھ پائے اور اللہ سے دور ہو. تو فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال, بندے مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی میں, اور اس کے برعکس منافق کی مثال یہ ہے کہ مسجد میں آ کے فوراً بھاگنے کی کرے, جلدی سے بھاگے, اسی لیے دیر سے آتے ہیں تاکہ پہلی صف میں ہوں گے تو پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیسے جائیں گے, جب پیچھے آ کے رہیں اور پیچھے سے جلدی سے چلے جائیں تاکہ زیادہ دیر نہ ہو. اس لیے مسجد میں بیٹھنا, اچھی طرح نماز پڑھنا اور اس سے پہلے نماز کا انتظار کرنا, پہلی صف کا اہتمام کرنا, تکبیر اولا کا اہتمام کرنا, کبھی عصر کی چار سنتیں پڑھنا, یہ سب علامت ہے اللہ سے محبت کے بڑھنے کی. اور اس کے خلاف کرنا علامت ہے کہ بس یہ چل چلاؤ والا کر رہا ہے, ٹالنے والا کام کر رہا ہے. جیسے سیٹھ جان لیتا ہے, جیسے محتمم جان لیتا ہے کہ فلاں قاری کتنی دلچسپی سے پڑھا رہا ہے, وہ ٹائم پہ آ جاتا ہے, جانے سے پہلے بھی اپنے وقت پہ جاتا ہے, پابندی سے آتا ہے, یہ سب جانتے ہیں. ہر جو وہ لوگ جو سربراہ ہوتے ہیں ادارے کے, وہ لوگ جانتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے کون سا میرا بندہ کتنے اہتمام کرتا ہے میری عبادات و طاعت میں. تو باتیں کرتے تو ہیں, اہتمام نہیں کرتے. اسی اہتمام سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اور اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جس کو رحمت ملے گی اس کو توفیق طاعت ملے گی. اور آگے فرمایا کہ ملمت فراق یا معیشت, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جس کو رحمت کی بھیک مل گئی اس کو صرف رحمت میں صرف آخرت ہی نہیں ملے گی, دنیا کی فراخی معیشت بھی ملے گی. کوئی کہے کہ فراخی معیشت آخرت میں ہو سکتی ہے, وہاں تو مزے ہی ہیں, مسلمان کے جنت میں چلا گیا. وہاں فراخی معیشت نہیں, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائیں گے فراخی معیشت بھی اس کو عطا فرمائیں گے, اور بے حساب جنت بھی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی عطا فرمائے اور ان تفسیروں کے ساتھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.